أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله کشفت حجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ و آلہ. سامعین محترم، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی علم اور علماء، اس کی فضیلت سے مختصراً کچھ عرض کروں گا، اور یقیناً کہ فقہ کا حاصل کرنا، دین کی سمجھ حاصل کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بالعموم کتاب کا پڑھ لینا ہم علم سمجھتے ہیں کہ کسی کتاب کو اگر ہم پڑھ لیں تو یہ علم ہے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں ہر وہ علم کہ جس کو رٹ لیا جائے وہ نفع بخش نہیں ہوتا. قرآن کا تو معاملہ دوسرا ہے، اس کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، گھر میں رکھنا اس کی فضیلت ہے. یقیناً اگر حفاظ بغیر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے ہوئے یاد کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، اس یہ رٹنے سے بھی نفع وہ نہیں دے گا جو اس کی خصوصیت ہے، جو اس کی خاصیت ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، سمجھ اور بوجھ کا حاصل ہوتا ہے. تو لہذا یہی عنوان ہے آج کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا کتاب العلم میں، امام مسلم نے کتاب الزکات، امام ترمذی نے کتاب العلم، امام نسائی نے بھی کتاب العلم، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند امام احمد میں اس کو روایت کیا. حدیث کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یقول من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. الفاظ یہ امام بخاری کے ہیں، جو حدیث کے الفاظ عربی کے آپ کے سامنے بیان کیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. یہ حدیث کے الفاظ، یعنی انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، بانٹنے والا ہوں، اور اللہ دینے والا ہے. اب دیکھیے اس میں حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ آیا، اور چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کی آج دو ہیں، اور چار رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے. اتفاق کی حدیث میں آپ کا تذکرہ آ گیا، تو تھوڑا سا آپ کے بارے میں کہ آپ پانچویں پشت میں عبد مناف میں جا کر آپ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے پانچویں پشت میں جا کے. آپ نے صلح حدیبیہ پہ اسلام قبول کیا، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا. فتح مکہ کے دن آپ نے اپنے اعلان اسلام کا اظہار کر دیا، لوگوں کو بتا دیا. آپ کاتب وحی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو نسبتیں تھیں آپ کی، ایک تو آپ صحابی رسول تھے، دوسری نسبت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صالح بھی تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک، یعنی 40 سال، ویسے تو آپ نے اپنی دور خلافت میں، آپ کی حکومت 12 سال رہی، آپ کو شام کا حاکم بنایا، لیکن اس کے بعد مسلسل آپ شام کے حاکم رہے، یہاں تک کہ 40 سال تک آپ شام کے حاکم رہے. 40 سال تک. آپ کی وفات 4 رجب 60 ہجری ہے. آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہمت، تمیز، منہ مبارک، بال اور ناخن تھے. جب آپ نے پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے سے قبل آپ نے وصیت کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت اور قمیض ہے اس کا تو مجھے کفن دینا، اور ناخن اور منہ مبارک یہ میرے ہونٹ اور میری آنکھوں پہ رکھ کر اللہ کے سپرد کر دیں. یہ آپ نے وصیت کی. اب دیکھیں اس حدیث میں ایک لفظ آیا جو یفقہ فی الدین، کہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ جو لفظ ہے فقہ کا، یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، دو طرح سے استعمال کیا، فقہ اور فقہ. ایک کا معنی فقہ کے معنی ہے روحانیت، یعنی وہ باریکیاں، وہ علم و دانش جو حاصل کیا جائے گا، اور فقہ کے معنی ہے فقہ کے علوم پر غالب آ جانا. حدیث کا مقصد کیا ہے؟ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی دین کا شعور عطا فرماتا ہے، تو صرف رٹی رٹائی کتابیں نہیں عطا فرماتا کہ فقہ کو رٹ لیا جائے، گرامر کو رٹ لیا جائے، بلکہ احادیث اور قرآن سے نکلنے والی باریکیوں پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس علم کے ذریعے علم لدنی بھی عطا فرماتا ہے، اس کا سینہ بھی اس علم کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے دماغ کو بھی کھول دیتا ہے. نتیجتاً قرآن اور حدیث کی جب وہ تشریح کرتا ہے، جب اس میں سے نکات نکالتا ہے، تو دنیا اس کے نکات کو سن کر دنگ اور حیران ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ائمہ ہمارے اسلاف پیچھے بزرگان دین گزرے، انہوں نے صرف فقہ کا علم حاصل نہیں کیا بلکہ فقہ وہ بھی ان کے پاس تھا، علم و دانش کی آگئی ان کے پاس تھی. تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ بنیادی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی شخص دین کے راستے پر چلتا ہے، تو حدیث کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مہربانی چاہتا ہے، کسی کے ساتھ کرم نوازی کرنا چاہتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی بھلائی ہوتی ہے. اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، فقہ کو بھلائی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، دین کی سمجھ کو بھلائی کے ساتھ جوڑا گیا. یقیناً جو علم حاصل کرتا ہے وہ مشروط ہے اللہ کی بھلائی کے ساتھ، اللہ کی بھلائی کے ساتھ، اور جو چیز اللہ کی بھلائی کے ساتھ آئے اس بھلائی میں سے کبھی بھی نفرت نہیں نکلتی، کبھی بھی اس بھلائی سے عداوت نہیں نکلتی، کبھی بھی اس بھلائی سے نفرت کے شعلے نہیں نکلتے. تو بھلائی سے حاصل ہو جانے والا علم قرآن و حدیث کا، یہ محبت کا علم ہوتا ہے، یہ رقت قلب کا علم ہوتا ہے، یہ کثرت سے گریہ و زاری کا علم ہوتا ہے، یہ کثرت سے لوگوں کو فلاح و بہبود حاصل دینے کا علم ہوتا ہے، یہ لوگوں سے محبت کا علم ہوتا ہے. لہذا جہاں پر محبت ہے، جہاں پر رقت قلب ہے، جہاں پر تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی اور ان کے لیے ایک نیک جذبے کا تحریک ہے، یہ صحیح فقہ ہے. اور جہاں پر عداوت ہے، جہاں پر نفرت ہے، جہاں خودکش حملے ہیں، جہاں کفر و بدعت کے فتوے ہیں، یہ فقہ ہے نہ فقہ ہے، سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں. یہ رٹا رٹایا دین ہے جو رٹنے سے، کتابوں کو پڑھنے سے تو آ گیا، مگر اللہ کا جو منشا اور مطلوب ہے وہ علم حاصل نہیں ہوا. تو بھلائی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے بھلائی نکلے گی، نہ کہ نفرت اور عداوت. اللہ جب کسی کو بھلائی دیتا ہے تو وہ بھلائی باہر نکالے گا، نفرت تھوڑی دے گا. تو لہذا اسلامی قانون سزا میں اور یورپی قانون سزا میں زمین آسمان کا فرق ہے. یورپی قانون سزا میں جو اس وقت مروجہ قانون ہے، اس میں مطلب ہے کہ مجرم کو کسی بھی سزا پر اتنی کڑک اور اتنی سخت سزا دی جائے کہ آئندہ وہ یہ کام نہ کرے. جبکہ اسلامی سزاؤں کی خوبصورتی یہ ہے کہ سزا بالکل آخری آپشن ہے، پہلے اس کی اصلاح کی جائے، پہلے اس کو بہتر مسلمان بنایا جائے، پہلے اس کو اس گناہ سے توبہ کروائی جائے، پہلے اس کی اصلاح کی جائے، تب سزا ہے. اور اس سزا کے بھی پیچھے مقاصد، اس کی بھلائی ہے، اس کی پاکیزگی ہے، اس کی طہارت. یہ فرق ہے اسلام اور دنیا کے دوسرے قوانین کے درمیان. لہذا فرمائے جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سمجھ اب لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گی. اللہ نے تو بھلائی دے دی، اب یہ بھلائی ہر جگہ بانٹے گا، اب یہ محبت ہر جگہ عام کرے گا، اب یہ مسلمانوں کے لیے ہر جگہ کام کرے گا. اسی لیے بھلائی کے ذریعے فقہ کو مشروط کیا گیا. پھر جب یہ فقہ کی بات آپ نے سمجھ لی اور حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی مختصر سا تذکرہ ہمارے سامنے ہو گیا، تو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ اپنے ان تمام جید اسلاف کی رہنمائی بھی حاصل کرتا ہے کہ جن اسلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی باریکیوں سے آگاہ کیا اور جنہوں نے خالصتاً حلال اور تقوی کو بنیاد بنا کر علم میں محنت کی، وہ ان کو بنیاد بناتا ہے. قرآن و حدیث جب پڑھتا ہے، اسلاف کی آرا ان کی تفاسیر کے آئینے میں پڑھتا ہے، بزرگان دین اور ان کے اقوال کی روشنی میں پڑھتا ہے، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی تشریح کرتا ہے. از خود اپنے طور پر قرآن کے الفاظ ان کی عربی سیکھ کر ترجمہ اور تشریح نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے بزرگوں پر اللہ نے جو بھلائی اور مہربانی کی ہے، جو انہوں نے قرآن اور تفاسیر اور احادیث کی شرح کی ہے، یقیناً یہ کام اس لائق ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر لوگوں تک ان باتوں کو پہنچایا جائے. تو یہ ایک سلسلہ تقلید کہلاتا ہے کہ تقلید کی جاتی ہے فقہ میں، علماء کی آرا کو سمجھا جاتا ہے، فقہا کو سمجھا جاتا ہے، اور بزرگان دین کے اقوال اور ان کی تشریحات کو بنیاد بنا کر تشریحات کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، جس میں سارے آئمہ حدیث اور آئمہ تفسیر موجود ہیں، امام شافعی کیا، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ سب بزرگان دین، ان تمام بزرگان دین نے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اہل اللہ اور اللہ کے نیک ولیوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر بھی علم کی باریکیاں حاصل کی. خود دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی لہذا ہمیں کسی پیر فقیر کسی اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ایسے دعوے کسی نے نہیں کیے. یہ سارے کے سارے فقہ فقی، یہ سب کے سب کسی نہ کسی اہل اللہ کے سے بیٹھتے، کسی نہ کسی ولی اللہ کی صحبتوں میں بیٹھتے. لہذا امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بے انتہا لائق و فائق اور بڑے ذہین ہونے کے باوجود جب کبھی کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے اور کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ، جو ہم اثر ہیں حضرت جنید بغدادی کے، ابو حمزہ بغدادی، ان کے پاس باقاعدہ اپنا مسئلہ لے کر جاتے تھے اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں استفسار فرماتے تھے کہ حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بیان کر دیجئے. لہذا حضرت ابو حمزہ بغدادی اس کی جب تفسیر بیان کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل دنگ رہ جاتے تھے، ایسی باتیں آپ فرماتے تھے. اور پھر اپنے بیٹے کو خاص طور پر وصیت کرتے تھے، جن کا نام عبداللہ تھا، ارے بیٹا یہ جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں، یہ علم میں، تقوی میں، زہد میں، خوف خداوندی میں، یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، تم ان کی صحبت اختیار رکھنا، ان کے پاس بیٹھتے رہنا. کیونکہ علم حاصل کرنا ایک الگ معاملہ ہے اور علم کی باریکیاں اور اس میں تفقہ دین حاصل کرنا، یہ سوائے اللہ والے کی نظر سے حاصل نہیں ہوتا. یہ جب تک کسی اہل اللہ کی صحبت میں نہ بیٹھے، انسان جب تک کسی ولی کامل کی صحبت میں نہ بیٹھے، علم کی باریکیاں بس پھر سب کتابوں میں رٹی رٹائی باتیں ہی کر سکتا ہے، بس اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی سمجھ نہیں ہوگی. جو کتابوں میں آ گیا وہ یاد کرا، لوگوں کو سنا دیا، بس اتنا سا ہو. اور اگر اللہ کی بارگاہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ علم عطا ہوگا جو کتابی نہیں، سینہ بسینہ علم چلتا ہے، یعنی علم لدنی، وہ حاصل ہوگا. اب اس حدیث کے آخری الفاظ جو ہیں، جو حدیث میں آئے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، کہ میں بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تقسیم فرمانے والا ہے. اب دیکھیے پہلی بات تو اس میں بالکل ظاہر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، فقہ کی سمجھ، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ پہلی بات یہ کہ قاسم کا معنی کیا ہے جو حدیث میں آئے، انا قاسم، میں قاسم ہوں. قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا یا بانٹنے والا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف علم بانٹنے والے نہیں تھے بلکہ کائنات کی ساری کنجیاں آپ کے پاس تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کی، آپ ہر چیز بانٹنے والے. جنت سے بڑھ کر کچھ چیز ہے؟ وہ آپ نے بانٹی. سب چھوڑیے، اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ یہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کچھ نہیں. جنت تو اس کے معاملے میں کچھ بھی نہیں. جب آپ نے اللہ کی رضا کے طریقے بتا دیے اور مسلمانوں سے اللہ کو راضی کر دیا تو بتائیے اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ تو جو رسول اللہ کی رضا تقسیم کر دے وہ بتائیے کہاں کا مجبور اور کیسا بےکس رسول ہوگا؟ وہ کیا بےکس رسول ہے؟ اس رسول کے پاس کوئی چابیاں اور خزانہ نہیں ہے. یقیناً یہ ایک ایسا رسول ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خزانوں کی چابیوں کے ساتھ ساتھ اپنی رضا کی چابی بھی عطا فرما دی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے رسول ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے. ہم اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے. اب یہ قاسم کا معنی چونکہ بانٹنے کا ہے تو سب سے پہلے تو ایک مومن کو سمجھتے ہیں کہ مومن کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اچھی پھر سمجھ میں آئے گا. سورہ جاثیہ، اللہ تبارک و تعالی وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کیا فرمایا اللہ تبارک کہ اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا ہے تمہارے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تمہارے تابع کر دیا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. کس کے تابع کر دیا؟ اہل ایمان. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ، آپ بتائیے، زمین تو سب سے چھوٹا سیارہ ہے اس کائنات میں، سب سے چھوٹا سیارہ. اللہ نے زمین کا تو نام ہی نہیں لیا، وہ تو کہتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یہ بھی مسخر کیا اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ بھی مسخر کیا. کس کے ہاتھ میں مسخر کیا؟ ایک ولی کامل کے ہاتھ پر، ایک اللہ والے کے ہاتھ پر، کہ اللہ والا کے نزدیک آسمان اور زمین صرف ایک قدم پر ہیں. اللہ والے کے لیے آسمان، سورج، چاند، سیارے، ستارے، یہ سب کے سب مسخر کر دیے. اللہ کے لیے یہ سب کا سب مسخر ہے. اور اسی طرح زمین میں موجود تمام خزینے، تمام چیزیں پروردگار عالم نے اہل اللہ کے ہاتھوں پر مسخر کر دیا. یہ ایک ولی کا مرتبہ ہے جو قرآن میں موجود ہے. جب آپ کرامات پڑھتے ہیں اہل اللہ کی تو اس میں حیران اور پریشان مت ہوا کریں. جس ولی کے ہاتھ پہ زمین و آسمان مسخر ہیں اس کے لیے یہ معمولی چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہ تو قرآن ہے. تسخیر کر دیا ہم نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں کو. تو لہذا علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات ایک جگہ کہی کہ کافر کی یہ پہچان کے افلاک میں گم ہے، کھویا ہوا ہے سیاروں میں، ستاروں میں، چاند پر جناب کمندے ڈال رہے ہیں. کہ کافر کی یہ پہچان کے افلاک میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے افلاک. یہ ساری کائنات تو مومن کے اندر ہوتی ہے، ساری کائنات. تو مومن یہاں پر بیٹھے بیٹھے اگر کسی اور علاقے میں اپنا معجزہ دکھا دے، کرامت دکھا دے، تو کوئی عجیب و غریب بات ہے ہی نہیں. بہت سطحی، بہت معمولی سی بات، انتہائی معمولی سی بات جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. بعض کو حضور غوث پاک کی کرامات عظم نہیں ہوتی، کسی کو جنید بغدادی کی کرامات عظم نہیں ہوتی، قرآن ہے نہیں تو سب تفخیر کسے کہتے ہیں؟ تفخیر یہی ہے نا کہ سورج اور چاند آپ کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا جائے، اس کو تفخیر کہتے ہیں. وقت نہیں ورنہ میں سورج اور چاند سے متعلق بزرگان دین کے واقعات آپ کو سناتا، واللہ یہ واقعات موجود ہیں، اور زمین سے متعلق بھی بتاتا. بارہ تفخیر کر دیا. اب جب ایک مومن کا یہ مرتبہ مقام ہے تو اب ہم آتے ہیں واپس قاسم پر. امام مسلم امام نسائی دونوں نے اس حدیث کو ایک ہی باب میں درج کیا، اور وہ باب ہے فضیلت سجود، سجدے کی فضیلت کا باب. دونوں نے اس حدیث کو ایک ہی باب میں درج کیا. حدیث سماعت فرمائیے، امام مسلم امام نسائی کی. راوی اس کے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی خود روایت کرتے ہیں، فرماتے قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیہ بوضوہ وحاجتہ فقال لی صل فقلت اسالک مرافقتک فی الجنہ فقال او غیرک. ایک رات کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور تھا، یعنی میں آپ کو وضو کرواتا، آپ کی جائے نماز بچھاتا، آپ کی مسواک آپ کی خدمت میں پیش کرتا، اور یہ رات تہجد کی ذمہ داری تھی، دن کی نہیں تھی، تہجد میں رات کی تاریخی میں. کہتے ہیں میں حضور کا خدمت گزارتا، یہ خدمت کرتا تھا، وضو کرواتا تھا، مسواک دیتا تھا، جائے نماز آپ کی بچھاتا تھا، اور یہ بچھانے کے بعد دروازے پر باہر بیٹھا رہتا تھا، جاگتا رہتا تھا کہ کب آواز دے دیں سرکار، کب حضور آواز دے دیں، کسی کام کی ضرورت پڑ جائے. یہ بڑی خدمت تھی. بس اس خدمت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بس آ گیا معاملہ، کرم ہو گیا. جب کرم ہوا تو فرمایا اے ربیعہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، اے ربیعہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. میں نے عرض کیا، کیا کہا؟ آقا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ. اگر ہم اس کو یہ کہہ لیں تو یہ بھی درست ہوگا، آپ کی غلامی چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے یہاں غلامی سے نوازا ہوا ہے وہی غلامی وہاں بھی چاہتا ہوں. دیکھیے یہ تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے جملہ کہتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو جنت میں نبی کا مقام ہوگا وہ کسی اور کا نہیں، یہ بات تو طے ہے نا. پھر فائدہ کیا، جنت تو مجھ جیسے گناہگار کو بھی ملے گی اور صحابوں کو ملے گی، وہ اور میں ساتھ ہی رہیں تو پھر فائدہ ہے کیا ان کی صحابیت کا؟ خود سوچیے نا، جو رات کو تہجد پڑھتا ہے اور ایک پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا، پانچ وقت کی نماز نہ پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی، اور جو بےچارا راتوں کو تہجد میں اٹھا رہا نیندیں خراب کی اس نے، وہ بھی اسی جنت میں رہے گا، تو پھر فائدہ ہے کیا اس کی عبادت کا؟ تو جنت کے تو کئی درجات ہیں، کئی طبقات ہیں، جنت میں سب جائیں گے مگر مراتب سب کے جدا جدا ہوں گے. تو جنت بھی پھر وہ جنت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی، اس جنت میں ایک صحابی رفاقت مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ وہاں چاہتا ہوں، جنت نہیں مانگی، جنت میں بھی وہ جگہ مانگی جہاں آپ ہیں. غالب نے کہا نا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کہ جہاں محبوب ہے بس وہی جنت ہے، اور جنت میں جا کر کیا کروں گا؟ جہاں آپ ہیں بس میرے لیے وہی جنت ہے، اگر آپ زمین پر ہیں تو یہ میرے لیے جنت ہے، اگر آپ اللہ کے پاس موجود ہیں تو وہ میرے لیے جنت ہے. فرمایا یا رسول اللہ بس آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت نہیں مانگی. فرمایا جہاں آپ ہیں بس وہی میری جنت ہے. اب اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تمہیں جنت مل جائے گی مگر میرا مقام کہاں اور تمہارا کہاں، میں اللہ کا حبیب جس کے لیے ساری کائنات کو تخلیق اور بنایا گیا، اور تم تو مجھ پر ایمان لانے والے ہو، تم نے تو میرا کلمہ پڑھا ہے، میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرے مقتدی ہو، میرے پیروکار ہو. کچھ نہیں فرمایا، بلکہ چونکہ سب کچھ اختیار میں تھا اس سے بڑھ کر بات کی، اس سے بھی بڑھ کر بات کی. حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے باپ بتایا آپ کو، فرمایا اس کے علاوہ کچھ ہے تو بولو، اس کے علاوہ کچھ ہے تو بولو. اللہ حیران ہو جائیں حدیثوں کے لفظوں پر. رفاقت کے بعد بھی کہا اس کے علاوہ ہے تو کچھ بولو. خدمت کرتے تھے نا, اس کے علاوہ. فرمایا یا رسول اللہ بس یہ کافی, یہ مل جائے بہت. فرمایا بس کثرت سے سجود سے میری مدد کر, یعنی عبادات کرتا رہے, سجدے کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے. اب اس حدیث سے نکلنے والی خوبصورتیاں دیکھیں آپ. قرآن مجید کی آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں ایک مومن کا مرتبہ مقام بتایا. اب آئیے کچھ احادیث اس پر سماعت فرمائیے کہ جس سے معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں. فرماتے ہیں بلکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے پہلے اس کو جو میں نے بھی پڑھی, وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ ہم نے آسمان و زمینوں کو مسخر کر دیا. اس کے اوپر کتاب ہے ضیاء القلوب, اس میں حاجی امداد اللہ ماجر مکی کیا کہتے ہیں یہ سماعت فرمائیں, پتہ لگے. وسخر لکم ما فی السماوات کی تشریح کیا کر کے جا رہے ہیں. کتاب ضیاء القلوب کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ مومن کامل پر ایک وقت ایسا آتا ہے, مومن کامل اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن کامل پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں وہ تمام جہاں میں متصرف ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کی جو کائنات ہے اس میں متصرف یعنی اختیار کرنے لگ جاتا ہے, اختیار کو دخل مل جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ کا اظہار یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ساری کائنات میں اختیار کرتا ہے, متصرف کرتا ہے, اپنا جو جیسا دل چاہتا ہے, جس طرح مانگنا چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے. یعنی زمین پر کھڑے کھڑے ایک مومن کامل آسمان و زمینوں کا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. یہ حاجی امداد اللہ ماجد مکی نے کہا. اب دیکھیے امام بخاری متفق علیہ حدیث, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سو رہا تھا کہ تمام خزانوں کی چابیاں پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمائی, تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. میں سو رہا تھا, تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمائی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے, وہ میرے اور آپ کی طرح خواب نہیں ہوتا, اس کا نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. اور میں تمام زمینوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی. چابی سے مطلب کیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے تالے ڈال دیے ہیں, جب تک آپ نہ چاہیں کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ ہے چابی, یہ چابی ہے. پھر فرمایا حدیث دلائل نبوت حافظ ابو نعیم کی کتاب حضرت انس اس کے راوی, فرمایا کہ روز قیامت پروردگار عالم ہم کا جھنڈا مجھے عطا فرمائے گا اور جنت کی چابیاں مجھے عطا فرمائے گا. یہ زمین کی چابیاں تھیں, وہ جنت کی چابیاں الامن والعلا. حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہنم کا داروغہ اہل محشر کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اے اہل محشر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی چابیاں حضور کے سپرد کر دوں. زمین کی چابی, پھر جنت کی چابیاں, اور پھر جہنم کی چابی. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے سپرد کر دوں. اب آئیے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی کی جو حدیث ہے اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب مرقات المفاتی اس حدیث کی شرح میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ نے مانگنے کا حکم دیے بغیر, آپ نے مانگنے کا حکم دیا حضرت ربیعہ ابن کعب کو بغیر کوئی پابندی لگائے. یہی کہا نا کہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, یہ تو نہیں کہا کہ ربیعہ وہ مانگ جو میرے پاس ہے یا اتنا مانگ جتنا میں دے سکتا ہوں. مطلق حکم دیا, اے ربیعہ مانگ. مطلق جب حکم دیا تو کہتے ہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں موجود ہیں جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اشہت اللمات مشکات کی شرح, اس میں بھی آپ نے لگ و بد تقریباً یہی مضمون آپ نے استعمال فرمایا. بس آخر میں جاتے جاتے کیونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا ان آتائنا کل کوثر. دینا عربی میں دو طرح سے, آتائنا الف تا یا نون اور آتائنا الف تو یہ نون, آتائنا اور آتائنا. جب تے سے دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہے چیز تو دے دی مگر مالک نہیں بنایا عربی لغت میں. اور جب توینا کا مطلب ہوتا ہے توئے والا دینا, تو اس کا مقصد ہے چیز بھی دے دی اور مالک بھی بنا دیا. فرمایا ان اعطینا الکوثر, اے حبیب آپ نے آپ کو ہم نے تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے, اور جس کو مالک بنایا بس اس کی مرضی اس کی رضا, جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے, جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے. لہذا جبریل امین نے صرف آپ سے کہا تھا, صرف کہا تھا کہ اے حبیب اللہ کہتا ہے کہ ہم مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیں, آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں سال میں خوش ہوں کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت بھوکا رہوں. صرف کہا تھا کہ حبیب اللہ کہتا ہے کہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیں اگر آپ چاہیں. آپ نے معذرت کر لی. پس اللہ جب دیتا ہے تو اس طرح نہیں دیتا کہ یہ کہیں گے تو دوں گا, نہیں کہیں گے تو نہیں دوں گا, بلکہ آج تاریخ, بلکہ آج یہ بات اس پر گواہی آ چکی ہے کہ مکے میں سونے کے پہاڑ موجود ہیں, مکے میں سونے کے پہاڑ موجود ہیں. بس حبیب کو جب اللہ عطا فرماتا ہے تو دے دیتا ہے, بس آپ کی مرضی استعمال کریں یا نہ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.